السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اہلن وسہلن. تو کہاں تک پڑھا تھا ہم نے آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی مسئلہ نمبر 114. ویری گڈ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں تک جو باتیں تھیں سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ جنازے کے مسائل آج ہم پڑھیں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. جنازے کے مسائل پیج 66 مسئلہ نمبر 114. جنازے کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ جنازے کے مسائل پڑھ رہے تھے اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کفن کے مسائل اور تجہیز و تکفین ہم کہتے ہیں اسی کے لیے کہ یعنی تیار کر کے انہیں کفن پہنا کر تیار کر کے مرنے والے کو احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے اسے سپرد خاک کرنا چاہیے. اور غسل دینے کفن پہنانے کا اجر بہت زیادہ ہے. جس نے غسل دیتے وقت اور کفن پہناتے وقت رازداری برتی اور کوئی بات بیان نہیں کی میت کی تو اس کے لیے اجر بہت زیادہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں جنازہ جب لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پریپریشن ہونی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو. اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے لہٰذا اسے بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ. اگر مرنے والا گنہگار ہے تو اس کے لیے برائی ہے لہٰذا اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو. متفق علیہ حدیث ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ بات اس لیے مشہور ہے نا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریزنز کی بنا پر آج کل یا ایک سسٹم یا ایک رسم چل نکلی ہے کہ سارے بچے ڈفرینٹ شہر ڈفرینٹ سٹیز ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتے ہیں بعض اوقات. اور سارے بچے چاہتے ہیں کہ زندگی میں تو ماں باپ سے ملنے نہیں آ سکے تو مرنے کے بعد آ جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک غلط کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ آخری دیدار نصیب ہونا. اور وہ آخری دیدار کے چکر میں حالانکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ مرنے والے کو ثواب ہے نہ دیکھنے والے کو ثواب ہے. اس آخری دیدار کے چکر میں بےچارے مرنے والے کو اتنی دیر تک رکھا جاتا ہے. برف کی سل یا برف کا وہ لایا جاتا ہے آئس باکس. اس میں بعض اوقات تو 24-48 گھنٹے لگتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے جبکہ رسول اکرم کا یہاں پر ہمیں تاکیدی حکم مل رہا ہے کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو. اگر وہ نیک ہوگا تو تم اسے اپنے مقام تک پہنچا دو گے اور اگر وہ برا ہوگا تو کب تک اپنے کندھوں پر اسے سنبھالے رہو گے. تو کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جتنی جلدی پاسبل ہو اس کی تدفین کا اور تکفین کا انتظام کرنا چاہیے. کیونکہ آخری دیدار کرنے سے کسی کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا یا یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اچھا آپ کو آخری دیدار مل گیا اپنے والدین کا تو آپ بہت خوش قسمت ہے. کیونکہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نا, ہائے کتنا بد قسمت ہے بیچارہ آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا ماں باپ کا, ہے نا؟ یہ جملہ سنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ آخری دیدار کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کا کچھ تعلق نہیں ہے. لہٰذا جتنی جلدی پاسبل ہو تدفین کر دینی چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. اگر گناہگار آدمی ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں جن کا جنازہ لے جایا جائے تو ہم خود کہیں کہ جلدی لے چلو. اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرے, آمین. جنازے کے ساتھ جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. سلام کا جواب دینا, مریض کی تیمارداری کرنا, جنازے کے ساتھ جانا, دعوت قبول کرنا, چھینکنے والے کو چھینک کر جواب دینا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں جو بھی باتیں ہم کو سکھائی گئی ہیں وہ اخلاق کی باتیں کتنی زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات اچھے ہو سکیں. سلام کرنا بیسک ایک صفت ہے جس کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور انسیت پیدا ہوتی ہے. پھر اگر آپ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس سے ایک سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے مرض میں یہ مجھے دیکھنے کی غرض سے آیا ہے, اور آپ کے دل میں بھی نرمی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر جنازے کے ساتھ جانا, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. جب ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں ہمارے دکھ میں شامل ہوئے تھے, اور دوسری بات یہ کہ ہم کو خود اپنی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے جب ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں. اور پھر ہے دعوت قبول کرنا, اور یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے کہ اس کی دعوت قبول کرے, اور چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا. تو یہ بیسک کوالٹیز ہیں جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے, اور یہ حقوق ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر جس کو انہیں پورا کرنا چاہیے. پھر عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سختی نہیں فرمائی. یعنی مکروہ کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا, لیکن حرام نہیں کہہ سکتے اس کو. ناپسند فرمایا گیا ہے لیکن بالکل منع نہیں کر دیا گیا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا نا, اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں, گناہ نہیں ہوگا ان کو؟ جنازے کے ساتھ تو نہیں جا سکتے, لیکن اگر وہ بہت بے چین ہے اور ان کو کسی طرح صبر نہیں آ رہا ہے تو کیا قبرستان جانا ان کے لیے گناہ کا باعث ہوگا؟ کوئی آپ کو واقعہ یاد آ رہا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار ایک خاتون قبرستان میں, یعنی وہاں دوڑ رہی تھی, ڈھونڈتے پھر رہی تھی اپنے بچے کو, تو رسول اکرم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ میرا بچہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تب رسول اکرم نے کہا کہ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالے یا آگ میں ڈالے؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو وہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ جہنم میں ڈالے. تو ایکچولی یہ واقعہ وہیں کا تھا جب جنگ کے بعد لوگوں کو جب دفن کیا جا رہا تھا. تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ جا سکتی ہیں عورتیں قبرستان, لیکن زوارات نہ ہوں, کیونکہ عورتیں بہت جلد شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ابھی ہم قبر کے جو ٹاپک آئے گا اس میں پڑھیں گے یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر صبر نہ آ رہا ہو تو اس کو لے جایا جا سکتا ہے قبر پر دکھانے کے لیے, تاکہ اس کو سکون آ جائے کہ ہاں اب یہ قبر کے اندر ہے اور یہ واپس نہیں آ سکتے. پھر جس جنازے کے ساتھ خلاف شرع کام ہو اس کے ساتھ جانا منع ہے. جنازے کے ساتھ خوشبو یا آگ وغیرہ لے جانا منع ہے. یہ جنازے کے ساتھ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا, یعنی بار بار پڑھنا, وہ بھی منع ہے, اور کسی بھی قسم کی قرآنی آیات پڑھنا وہ بھی منع ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں. پہلے زمانے میں اصل میں ایسا ہوتا تھا ان لوگوں کے یہاں پر کہ عورتیں بھی جاتی تھیں, یا پھر کچھ لوگ ساتھ میں ہوتے تھے, اسپیشل ان کو ہائر کیا جاتا تھا جو زبردستی روتے ہوئے اور بین کرتے ہوئے جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اونچی آواز یا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے. اور قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ بلند آواز بھی نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز ساتھ لے جانا بھی منع ہے, انہیں آگ وغیرہ اور کچھ آیتیں وغیرہ پڑھنا بھی منع ہے. جنازے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے, البتہ پیچھے چلنا افضل ہے, اور سواری پر جانا بھی درست ہے, یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے رہے اور پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے. تو جو سوار ہوگا وہ پیچھے ہی چلے گا. علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے, اور جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا بھی منع ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اور جنازہ اٹھانے کے بعد، یعنی جو لوگ جنازے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، تو ان کو وضو کرنا مستحب ہے بعد میں، لیکن اگر نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مستحب کا یہی معنی ہوتا ہے کہ کریں گے تو اچھی بات ہے، اجر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ باتیں جو جنازے کے تعلق سے سنت سے ثابت نہیں ہیں، یعنی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جس کو آپ بدعات بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر کچھ خرافات بھی کہہ سکتے ہیں. جنازے پر پھول ڈالنا یا کوئی دوسری زیب و زینت کرنا، جیسے کچھ لوگ بہت رنگ دار چادر ڈالتے ہیں، وہ بھی منع ہے. جنازے کے اوپر نقش و نگار والی مزین چادر ڈالنا، سبز یعنی گرین رنگ کی چادر پر کلمہ طیبہ یا دوسری قرآنی آیت وغیرہ لکھ کر جنازے پر ڈالنا، یہ منع ہے. گھر سے جنازہ نکالتے وقت صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، یہ بھی منع ہے. جنازے کو نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کرانا، یہ تو خاص بدعت اور شرک میں آ جائے گا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گناہگار کا جنازہ بھاری ہوتا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا کہ اچھا بھاری ہوگا تو گناہگار ہے. جنازہ لے جانے سے پہلے قرآن کے 2.5 یعنی 2.5 پارے تلاوت کرنا، یہ سب یہ کام شرک اور بدعت میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تھے جنازے کے مسائل. اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی جنازہ لے جاتے وقت کلمے کا، جی جنازہ لے جاتے وقت کلمے کا ورد کرنا بالکل درست نہیں، بلکہ بدعت میں آئے گا یہ. صحابہ کرام تو خاموش رہنا پسند کرتے تھے، اونچی آواز سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو کہنے کے لیے کچھ اچھا سا لیکچر، یعنی کچھ اگر آپ کو لیکچر دینا نہ آتا ہو تو آپ کوئی اچھی کتاب، جیسے جنازے کے مسائل کی کتابیں آپ سب اپنے گھر میں رکھے ہیں بک، اور یہ کتاب لے جا کر وہاں پڑھ کر سنا دیں، یا جو دعاؤں کے کارڈ سے آپ دیکھو گے کہ میت کی مغفرت کے لیے ہم لوگوں نے اسپیشل کارڈ چھپوائے ہیں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، تو وہ دعاؤں کے کارڈ ساتھ لے کر جائیں. ہماری امی تو ایسی ہی کرتی ہیں ہمیشہ، ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی کہتے رہتی ہیں. تو اکثر اکولوں میں تو ایسے ہو رہا ہے کہ وہ کارڈز پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ایک خاموشی بھی ہوتی ہے اور کوئی خرافات اور بدعت وغیرہ نہیں ہوتی الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے کئی صحابہ کا انتقال ہوا اور آپ کی 2 ازواج کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی نہ قرآنی آیت پڑھی اور نہ ہی کچھ اور پڑھا. ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، جو عمر رومان کا انتقال ہوا تھا. پھر علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، ان لوگوں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ کوئی قرآن کی آیات پڑھی اور نہ ہی کچھ اور کلمے وغیرہ کا ورد کیا. بس سب سے بیسٹ ہے جنازے، یعنی جب دفن کرنے جائیں اور نماز جنازہ جو پڑھائیں اس سے پہلے، تو اس میں جو نماز جنازہ میں جو دعا ہوتی ہے جو مسنون ہے، ثابت ہے جو رسول اکرم سے، بس وہی سب سے بیسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے. سورہ یاسین کے تعلق سے کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں، اسپیشلی مرنے والوں کے لیے. ہاں اتنا ثابت ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یا اس کو کلمے کی تلقین کی جائے تاکہ اس کو مرتے وقت آخری جو کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو، تاکہ وہ نعوذ باللہ اگر شیطان اس کو بہکاتا ہے تو وہ کفریہ کلمہ نہ کہے یا کفریہ بات نہ کہے. تو اس وجہ سے کلمے کی تاکید کرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن کوئی قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کا کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں سب کی سب یا تو فیبریکیٹڈ ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں. نماز جنازہ کے مسائل. نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت، یعنی طریقہ، آپ کو ترتیب وار یاد ہونا چاہیے نماز جنازہ کا. نماز جنازہ میں پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس میں نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. اور یہ بھی وہی طریقے سے ہونا چاہیے جو طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اور اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیراتان کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قیرات ثواب 2 پہاڑوں کے برابر ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا اجر ہے. لیکن آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ باقی ہی نہیں رہا، یعنی کانسیپٹ کے بس تھوڑی دیر جنازے میں ساتھ میں چلتے ہیں دکھانے کے لیے، لوگوں کو چہرہ دکھانے کے لیے کہ ہم شریک ہوئے تھے، اور قبرستان پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ جاتے ہیں. حالانکہ قبرستان جانے کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو 2 قیرات یعنی 2 پہاڑوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، دوسرا عبرت حاصل ہوگی، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے ہی جیسا انسان جو زمین پر چل پھر رہا تھا اور اب وہ زمین کے اندر اس کو دفن کیا جا رہا ہے، تو کیا انسان کی حقیقت ہے اصل میں کہ 2 گز زمین کا ٹکڑا یہ اس کا مقام ہے یا اس کا گھر ہے اصل میں، جسے اسے کئی سالوں تک وہاں پر رہنا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. انسان موت کے لیے پھر کچھ تیاری کرتا ہے, کچھ اللہ کی طرف اس کی لو بڑھتی ہے. تو لہٰذا قبرستان ضرور جانا چاہیے مردوں کو دفن کرنے تک, اس کی وجہ سے ان کو دو قیرات کے برابر ثواب ملے گا, یعنی دو پہاڑوں کے برابر. نماز جنازہ میں صرف قیام ہے, یعنی کھڑے رہنا, جس میں چار تکبیریں ہیں, نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے, اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے. گو کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے, کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے صرف نجاشی کی پڑھی تھی, لیکن صحابہ سے بھی کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ ان لوگوں نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. کبھی کسی صحابی یا کسی رشتہ دار کو ان کو انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں انہوں نے منع کیا ہو اسپیشلی کہ غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھو تم, تو اس لیے اس کی اباحت موجود ہے, یعنی وہ مباح ہوئی. اور آج کے دور میں بھی آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے, ان کی صف بنائی اور چار تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی. سبحان اللہ, کیوں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے گو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا لیکن اسلام قبول کر لیا تھا, یعنی حق ان کے سامنے آ گیا تھا. سیرت میں نجاشی کا کیا کردار نظر آتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ یہ رسول اکرم نے کیا کہہ کر تعریف کی تھی نجاشی کی؟ کوئی بتا سکتا ہے پلیز؟ جی, حبشہ کی طرف. ویری گڈ. اور کیا فرمایا تھا آپ نے نجاشی کے بارے میں؟ اسہمہ نجاشی نام تھا ان کا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ عادل, وہ عادل بادشاہ ہے. جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرن. اچھا, نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی تھی؟ کون سے صحابی نے تقریر کی تھی جب کفار مکہ مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے آئے تھے؟ جی, کفار کی طرف سے آئے تھے, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اس وقت نان مسلم تھے وہ, اور کفار کی طرف سے آئے تھے ان کے ریپرزینٹیٹو بن کر. مسلمانوں کی طرف سے کس نے تقریر کی تھی؟ جعفر رضی اللہ عنہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرن. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے, چار تکبیریں ہیں. تو پہلی تکبیر آپ اللہ اکبر کہیں گے, دونوں ہاتھ کندھوں تک اوپر اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ پر ڈیپینڈ ہے, چاہے تو ایک سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہیں گے, دوسری تکبیر ہوگی, اور دوسری تکبیر کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے, جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی. یعنی درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر تکبیر اللہ اکبر کہیں گے, دونوں ہاتھوں پر اٹھائیں گے. اس کے بعد میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے, جو دعائیں مسنون ہیں, جو رسول اللہ سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو دعائیں نہیں یاد ہیں تو آپ بس اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لہو, اللہم اغفر لہو, یا اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا, اس طرح سے اتنا بھی کہہ دیں تو کافی ہو جائے گا. لیکن کوشش کریں کہ دعا یاد کر لیں. اور پھر دعا پڑھنے کے بعد دو تین مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں, وہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہیں گے, دونوں ہاتھوں پر اٹھائیں گے, اور پھر ایک طرف سلام پھیر دیں گے. ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے, دو طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے, لیکن زیادہ جو احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے صرف رائٹ سائڈ میں سلام پھیرا, لیکن دونوں طرف بھی سلام آپ پھیرنا چاہیں تو پھیر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی چار تکبیریں ہوئی. تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی, اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا, جان رکھو یہ سنت ہے. پھر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ, دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی, اور تیسری تکبیر کے بعد دعا, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا واجب ہے. نماز جنازہ میں آہستہ یا بلند آواز سے قرات کرنا دونوں طرح درست ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی دوسری سورت ملانا بھی جائز ہے. طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں, میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی, انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی. جب عبداللہ بن عباس فارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑا اور قرآت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا, میں نے جہری قرآت اس لیے کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سنت ہے اور جائز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھنی بھی جائز ہے. اور جہری قرات بھی جائز ہے. زور سے پڑھنا, جو امام ہوگا وہ زور سے پڑھ سکتا ہے. اور ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے ایک صحابی سے روایت کری کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا, پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا اور اونچی آواز سے قرات نہ کرنا, اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. یہ شافعی نے روایت کیا ہے. تو اس طرح سے دونوں حدیثیں ہمیں معلوم ہو گئی, دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. جہری قرات بھی کر سکتے ہیں اپنا نماز جنازہ میں, اور سری قرات بھی کر سکتے ہیں. درود ابراہیمی کے بعد تیسری تکبیر میں یہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا مانگنی چاہیے, یا چاہے تو دونوں دعائیں مانگ سکتے ہیں. اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ پڑھا کرتے تھے, اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو, حاضر غائب کو, چھوٹوں اور بڑوں کو, مردوں اور عورتوں کو بخش دے. یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ, اور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے. یا اللہ ہمیں مرنے والے پر صبر کرنے کے ثواب سے محروم نہ کر, اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. یہ ایک دعا ہے. اور ایک اور دعا جو زیادہ مشہور ہے, اللہم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پر جو دعا پڑھی وہ میں نے یاد کر لی. آپ نے یوں دعا فرمائی, اے اللہ اسے بخش دے, اس پر رحم فرما, اسے آرام دے اور معاف فرما, اس کی باعزت مہمانی کر, اس کی قبر کشادہ فرما دے, اسے پانی برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے, اسے اس کے گھر سے بہتر گھر, اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال, اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما, اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. عوف بن مالک کہتے ہیں, یہ دعا سن کر میں نے خواہش کی کہ کاش یہ میری میت ہوتی. سبحان اللہ, واقعی میں کتنی اچھی دعا ہے, بہت ہی اچھی, بہت ہی مرنے والے کے لیے سب سے بیسٹ تحفہ یہ دعا. آپ دیکھیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یاسین پڑھیں, سورہ ملک اتنی بار پڑھیں, رحمان پڑھیں, بقرہ پڑھیں, کیا کیا پڑھیں, یا کوئی کلمہ پڑھیں, یا پتہ نہیں کیا کچھ بیجے بلاتے ہیں ڈبے بھر بھر کے, اور اس سے تافل کے بیج ہوتے ہیں اس پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ سب خرافات ہے, اصل میں یہ سب رسول اکرم سے ثابت ہی نہیں ہے. اصل تو یہ دعا ہے پڑھنے کی, کتنی خوبصورت, کتنی بہترین دعا ہے, مرنے والے کے لیے سب سے بیسٹ تحفہ ہے یہ. تو یہ دعا پڑھیں. بچے کے جنازے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم اجلنا فرطا وسلفا واجرا. حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا مانگی, یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشرو, پیشوا اور باعث اجر بنا, کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے, لہٰذا اس لیے بچے کے لیے اسپیشل دعا ہے. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امامت کو مرد میت کے سر اور عورت میت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے, یعنی میت جہاں رکھی ہو سامنے, جب نماز جنازہ پڑھایا جائے گا تو امام جہاں کھڑا ہوگا تو میت اس کے سامنے ہوگی. اگر وہ مرد ہوگی, مرد کی میت ہے, تو اس صورت میں امام کو میت کے سر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اور اگر عورت ہے تو اس کو اس کے بیچ میں, یعنی جہاں عورت کا سمجھے پیٹ آئے گا, اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کا مرد میت کے وسط میں اور عورت میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے. ابو غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں, میں نے حضرت انس بن مالک کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھاتے دیکھا اور وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے. اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا جو ایک عورت کا تھا. لوگوں نے کہا, اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. انس بن مالک میت کی چارپائی کے وسط میں کھڑے ہوئے, یعنی بیچ میں. علی بن زیاد نے انس سے پوچھا, اے ابو حمزہ کیا تو نے رسول اکرم کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اسی جگہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے جہاں تم کھڑے ہوئے؟ انس نے فرمایا, ہاں. پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو, کیونکہ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ کون رہے تھے, انس بن مالک ہے نا، کتنے سال خدمت کی انہوں نے رسول اکرم کی، اور کتنے سال کے تھے جب وہ ان کے پاس لائے گئے تھے؟ پلیز تھوڑا سا جواب بھی دیتے جائیے، باقی سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انس بن مالک کتنے سال رسول اکرم کی خدمت میں رہے، اور کتنے سال کے تھے وہ جب ان کی خدمت میں لائے گئے تھے؟ اس کی وجہ سے ان کو یاد تھا کہ رسول اکرم کیسے کھڑے رہتے تھے جنازے میں؟ جی 10 سال کے تھے وہ جب رسول اللہ کی خدمت میں لائے گئے، اور اس کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 12 سے 13 سال رہے، ٹھیک ہے، یعنی سوری 10 سال رہے، مدینہ کی جو زندگی تھی 10 سال تھی، تو 10 سال رسول اکرم کی خدمت میں رہے، 10 سال کی عمر میں لائے گئے تھے، یعنی ٹوٹل ان کی عمر رسول اکرم کی وفات کے بعد 20 سال تھی تقریباً۔ تو اب دیکھیں وہ 10 سال میں انہوں نے کتنا کچھ سیکھا رسول اکرم سے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ذہن نشین کر لو کہ میں نے رسول اکرم کو ایسے ہی کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اسی لیے جو انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتے تھے کہ اگر تمہیں رسول اکرم کی جیسی نماز پڑھنی ہو تو انس کو دیکھ لو، انس بالکل ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے 10 سال ان کے ساتھ بالکل سائے کی طرح چمٹے رہے، تو ان سے بڑھ کر کون جانے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو؟ تو نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، یعنی جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے، یعنی مسنون ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر باندھا کرتے تھے، اور نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کہیں اور صرف ایک سلام کیا۔ کچھ لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد اتنی ہو یا صفیں اتنی ہو تو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق صفیں زیادہ یا کم بنائی جا سکتی ہیں، اور صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جتنے لوگ ہوں گے اتنی صفیں بنیں گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، آج حبشہ کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے کہ ہم نے صفیں بنائی اور رسول اکرم نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز میں ہماری کئی صفیں تھیں، ٹھیک ہے، نہیں کاؤنٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی ہو۔ جس موحد یعنی جو توحید پر قائم ہے اور متقی شخص کی نماز جنازہ میں 40 ایسے ہی نیک اور متقی لوگ یہ توحید پر شرکت کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد عورت فوت ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 آدمی شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ اس میت کے حق میں ان 40 آدمی کی سفارش یعنی دعائے مغفرت قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جو ظاہر سی بات ہے جو مشرک نہیں ہے یعنی شرک کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے کہ جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ناپسند کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ نے بیدا کے دونوں بیٹوں یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو کتنا یاد تھا، اور اس کی وجہ سے کتنے فقہی مسائل ہم تک پہنچے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، یعنی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ میت دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، یعنی آپ ایک دم قبر کے سامنے پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تھوڑا ہٹ کر یا ایک طرف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے شرک اور بت پرستی کا اندیشہ ہے، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے بتوں کی بجائے لیٹے ہوئے بتوں کی زیادہ پوجا کرتے ہیں، یعنی مسلمان۔ ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ اچھا، اوپر والی حدیث دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اکرم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ نے اس پر نماز پڑھی، صحابہ نے بھی رسول اکرم کے پیچھے صفے باندھ کر نماز پڑھی، رسول اللہ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، یعنی آلریڈی کسی کی تدفین ہو چکی تھی لیکن تازہ قبر تھی، تو رسول اللہ سمجھ گئے تھے لہٰذا نماز جنازہ پڑھی تاکہ اس کی میت کی مغفرت ہو جائے اس طرح سے۔ ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، اور میت میں مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب جب امام سامنے ہوگا اور امام کے سامنے میتیں ہوں گی تو پہلے سب سے سامنے مرد میت کی کا جنازہ ہوگا، اور ادھر دیوار کی طرف سے عورت میت کا جنازہ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ شہید کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے، ڈیلے کی جا سکتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو شہیدوں کو ایک کفن دیتے، پھر پوچھتے ان میں سے قرآن کس سے زیادہ یاد تھا، جب بتایا جاتا تو اسے پہلے لحد میں اتارتے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز میں ان کی گواہی دوں گا۔ پھر حکم دیا شہدا کو خون آلود کپڑوں میں دفن کر دو، نہ انہیں غسل دیا گیا نہ ان پر نماز پڑھی گئی۔ انہیں بعد میں پڑھی جا سکتی کیونکہ جنگ کا ماحول ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس وقت پڑھنا مشکل ہو۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز احد کی طرف نکلے تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جنازہ پڑھی، یعنی آپ احد کے دوران جب ان کو دفن کیا تھا جب تو نہیں پڑھ سکے تھے نماز جنازہ، بعد میں جا کر آپ پڑھ کر آئے۔ رسول اکرم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس سے ایکچولی ڈسکریج کرنے کے لیے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے لے لیا، تو اس نے سب سے بڑا گناہ کیا، تو اس لیے کوئی عام شخص اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، مسجد کا جو مین امام ہے وہ نہیں پڑھائیں گے، تاکہ لوگوں کو خودکشی کے لیے ڈسکریج کیا جائے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے لہٰذا سے اللہ ہی لے سکتا ہے، اللہ ہی کو اختیار ہے، بندے کو خود اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان لے لے چاہے اس پر کتنی بھی مشکلوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس لیے خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے بغیر امام کے پڑھی۔ رسول اکرم کی جو نماز جنازہ ہوئی تھی وہ مسجد میں، چونکہ آپ وہیں جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو آپ عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی تھی لہٰذا آپ کو وہیں دفن کیا گیا، وہیں چارپائی پر رکھے ہوئے تھے آپ کی باڈی، اور پھر وہیں قبر کھودی گئی جہاں پر آپ کا انتقال ہوتا ہے جس جگہ پر، اور پھر وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا اور کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا تھا۔ تو پھر لوگ آتے گئے، پہلے جو رسول اکرم کے خاندان کے لوگ تھے وہ لوگ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ آ کر نماز جنازہ کیا تھی، ایکچولی کوئی میت کی مغفرت کی دعا بھی نہیں تھی، وہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جا رہا تھا، اور لوگ آتے گئے اور جاتے گئے۔ پھر اس کے بعد تمام مردوں کی باری آئی، اور پھر خواتین، پھر بچے۔ تو پہلے آپ کے خاندان والوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اکرم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باری باری حجرے میں داخل ہوتے رہے، جب مرد نماز جنازے سے فارغ ہو گئے تو خواتین نے حجرے میں داخل ہو کر نماز پڑھی، جب خواتین فارغ ہو گئیں تو بچوں نے حجرے میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کروائی، ٹھیک ہے، اور دس دس لوگ اندر آتے تھے کہا جاتے تھے، اور دس پھر پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ آپ سوچے کتنا، تقریباً ڈیڑھ دن لگ گیا تھا نماز جنازہ پڑھنے میں، یا پورا ایک دن لگ گیا تھا۔ تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، وہی والی بات ہے جو سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، یا سورج جب نصف النہار پر ہو۔ نماز جنازہ سے پہلے اذان دینا یا اقامت کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے رونے چلانے کی آواز آئے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدائش کے بعد جب تک روئے چلائے نہیں اس پر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے، نہ کوئی اس کا وارث بنتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے اور وہ آواز نکالے یا روئے، وہ کچھ لمحے کے لیے بھی زندہ تھا تو سمجھے وہ وارث بھی ہوا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ جنازے کے مسائل تھے، نماز جنازہ کے۔ اب اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی، ابھی ایک کوشچن آنسر گروپ میں ایک سوال بھی آیا ہے کہ کیا جب عورتوں کے لیے ہمارے یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے تو ہم کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میت لے جانے سے پہلے جب غسل دے دیا اور کفن پہنا دیا، تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ گھر میں کہ کوئی ایک مرد، کوئی لڑکا ہو گھر میں جس کو یہ نماز جنازہ کا طریقہ یاد ہو، تو وہ امامت کروا لے اور اس کے پیچھے تمام عورتیں نماز پڑھ لیں, تو ایک طرح سے عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں گی, زبردستی کی کوئی بدعت بھی نہیں ہوگی, یعنی دو رکعت نفل پڑھو اور اس طرح سے, کیونکہ عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام نہیں ہے, تو عورتیں گھر پر نماز جنازہ پڑھ لیں اور پھر جنازے کو لے جایا جائے مسجد میں, وہاں مرد حضرات پڑھ لیں, تو الحمدللہ بہت اچھا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.